मंगल 26 जुलाई के सैरबीन के साथ शफीना की जामई का सलाम। कराची में फौज की गाड़ी पर हमला, दो फौजी अहलकार हलाक। कराची पुलिस के सरबराह ने तस्दीक करते हुए कहा,
बाकी अब पता है कराची में हर वक्त कोई ना कोई वकूआ होता रहता है, बाकी इसका हम चेक करते हैं कि पिछले वाक्य से इसका क्या ताल्लुक है।
कराची में फौजी अहलकार पर हमले की तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान फौज की एक गाड़ी पर फायरिंग से दो अहलकार हलाक हो गए हैं। दोनों अहलकारों को सरों पर गोलियां लगी थी। तफसील के साथ सबानास।
ये वाकया आज शाम शहर के मसरूफ इलाके सदर में पेश आया, जहां फौज की एक गाड़ी को नामालूम मुसल्ला अफराद ने निशाना बनाया, जो फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला अफराद ने सदर पार्किंग प्लाजा के करीब फौज की सब्ज रंग की टोयोटा गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दो अहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें जनाह हस्पताल पहुँचाया गया। जनाह हस्पताल के शोबा हादसात की सरबराह डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक ये दोनों अहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हुए। हलाक होने वाले अहलकारों की शनाख्त लांस नाइक अब्दुल रजाक और सिपाही खादिम हुसैन के नाम से हुई है। कराची पुलिस के सरबराह मुश्ताक मेहर ने जाए बकुआ के दौरे के बाद बताया कि फॉरेंसिक टीम मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और तहकीकात के बाद ही तफसीलात सामने लाई जा सकेंगी।
उधर अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में हुक्काम का कहना है कि सूबे के कोट और अचीन अजला में गुज़िश्ता शब दो अलग अलग कार्रवाइयों में शिदत पसंद दौलत इस्लामिया के 122 जंगजू मारे गए हैं। इस्लामाबाद से खुदा नूर नासिर।
अफगान सूबे नंगरहार के पुलिस हुकाम के मुताबिक जिला अचीन में बरी और फिजाई कार्रवाइयों में शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के 122 के करीब जंगजू मारे गए हैं, जबकि 20 को जिंदा पकड़ लिया है। अफगान हुकाम ने यह भी दावा किया है कि सूबे के एक दूसरे जिला कोट में नाम नहाद दौलत इस्लामिया के एक अहम मरकज को भी उनके कब्जे से छुड़ा लिया है, जिसमें वो छोटे बच्चों को न सिर्फ भर्ती किया करते थे बल्कि उनको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी देते थे। हुकाम के मुताबिक जिला कोर्ट में इस कार्रवाई के दौरान दौलत इस्लामिया के एक अहम कमांडर साद अमारती हलाक हुए हैं।
पाकिस्तान के ऐवान बाला की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कायमा कमेटी ने मुतनाज़े साइबर क्राइम बिल के मसौदे की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
सैनेट की कायमा कमेटी के इजलास से मंजूर होने वाले इस बिल के मसौदे के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतालिक साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद पर 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा नफरत अंगेज तकरीर, फिरका वारियत फैलाने और मजहबी मुनाफरत फैलाने के मुर्तकिब अफराद को 7 साल की सजा सुनाई जा सकेगी। कायमा कमेटी से पास होने वाले बिल के मसौदे के तहत इंटरनेट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआमरत फराहम करने पर 7 साल की सजा होगी। इसके अलावा बच्चों की गैर इखलाकी तस्वीर शाया करने या अपलोड करने पर 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा।
ईरानी हुकाम ने फैसला किया है कि सरकारी हुकाम की हद से ज्यादा बढ़ती तनख्वाहों के मामले में मंजर आम पर आने वाले एक स्कैंडल के बाद अब उनकी तनख्वाहों पर हद मुकर्रर की जाएगी। हुकूमत के अफसरान ने बाला की पे स्लिप्स के ऑनलाइन लीक हो जाने के बाद मालूम हुआ कि बाज अफसरान एक आम मुलाजिम के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा तनख्वाह वसूल कर रहे थे। अवामी गुस्से के सबब बैंकों के कई डायरेक्टर्स को बरतरफ किया गया है। उधर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का कहना है कि इस्लामी अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन के जरिए मुल्क को खौफनाक सूरत हाल से बचा लिया गया है। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने दावा किया कि उसने 9 शिद्दत पसंदों को ढाका में उनके खुफिया ठिकानों पर हलाक किया है और एक को गिरफ्तार। ये ताहाल वाज नहीं है कि उनका ताल्लुक किस ग्रुप से था। फ्रांस में पुलिस के मुताबिक रवान शहर के करीब वाकई चर्च पर दो मुसल्ला अफराद के हमले में एक पादरी हलाक हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मुसल्ला अफराद भी हलाक हो गए हैं। शुमाइला जाफरी।
इस हमले की जिम्मेदारी शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने कबूल की है। पुलिस के मुताबिक मुसल्ला हमलावर चर्च में दुआया तकरीब के दौरान दाखिल हुए और उन्होंने चर्च के 84 साल पादरी और दीगर 4 अफराद को यरगमाल बना लिया। फ्रांस की वजारत दाखिला के तर्जुमान पियर हेनरी ब्रॉन्डे ने कहा है कि यरगमाल बनाए गए एक शख्स की हालत तश्वीशनाक है और अभी तक हमले के मुहरिकात के बारे में मालूम नहीं हो सका, जबकि वाकये की तहकीकात انسداد دہشت گردی کے پروسیکیوٹرز کریں گے۔
شام میں اقوام متحدہ کے مندوب کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف اگست کے اختتام سے قبل امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہے۔ سٹیفان دامستورا نے یہ اعلان جنیوا میں روسی اور امریکی اعلی حکام سے ملاقات کے بعد کیا ہے۔ اس نئے شیڈول کے بعد 1 اگست کی پرانی میعاد ختم ہو جائے گی جو شام میں سیاسی حل کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اپریل کے مہینے میں مذاکرات کی کوششیں دم توڑ گئی تھیں۔ بھارتی ریاست بہار میں حکومت نے کرسچن چرچوں کا قانونی شراب بنانے کا لائسنس کالعدم قرار دے دیا ہے، جہاں شراب مذہبی رسومات کے دوران استعمال کی جاتی تھی۔ یہ فیصلہ اس عام پابندی کا تسلسل ہے جس میں شراب کی فروخت اور اس کے استعمال پر 3 ماہ تک مکمل پابندی عائد ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اپنا قد بڑھانے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیا اپنی ہڈیاں تڑوائیں گے، ان میں راڈز ڈلوائیں گے، 1 ملی میٹر ہڈی روزانہ اور اپنا قد روزانہ بڑھوائیں گے؟ تفصیل دیر بعد سنیے گا، لیکن پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی پر حملہ ہوا، 2 اہلکار اس حملے کے بعد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان اہلکاروں کو سروں پر گولی ماری گئی تھی۔ اس سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں ایم اے جنا روڈ پر تبت سینٹر کے قریب ملٹری پولیس کی ایک گاڑی پر مسلح افراد کے حملے میں 2 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل۔
صدر امپریس مارکیٹ کے قریب سٹی گورنمنٹ پارکنگ پلازا کے عقب میں آج دوپہر کو پاکستان فوج کی سبز رنگ کی ٹویوٹا گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں جناح اسپتال پہنچایا گیا۔ جناح اسپتال کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے ہلاکتوں کی تصدیق کی۔
پارکنگ پلازا صدر کے علاقے سے 2 آرمی کے آفیشلز جو ہیں وہ یہاں پر لائے گئے تھے۔ دونوں میں سے ایک جو تھے وہ براٹ ان ڈیڈ تھے، اور دوسرے والے جو تھے وہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں لائے گئے تھے۔ جو کریٹیکل کنڈیشن میں آئے تھے ان کو سر میں گولیاں لگی تھی، اور چیسٹ میں گولی لگی تھی، اور شولڈر کے علاقے میں لگی تھی۔ اور جو دوسرے جو شہید ہو کر آئے تھے، ہمارے پاس لائے گئے تھے شہید، وہ ان کے سر میں گولی لگی تھی اور اپر ٹورسو اور جو کے علاقے میں گولیاں لگی تھی۔ ان کی باڈیز جو ہیں، کیونکہ یہ آرمی کے آفیشلز تھے، ان کی باڈیز جو ہیں ہم نے پی این ایس شفا منتقل کر دی ہے، اور ایم ایل او جو ہیں وہ جا کے ان کا پوسٹ مارٹم ابھی کریں۔
گزشتہ سال دسمبر میں بھی اسی طرح ایم جنا روڈ پر ملٹری پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا، کیا اس واقعے کی اس سے مماثلت ہے؟ یہی سوال کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق مہر سے کیا گیا، جو جائے وقوع پر پہنچے تھے۔
اس طرح کا کوئی تھریٹ تو نہیں تھا، باقی آپ پتہ ہے کراچی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی وقوع ہوتا رہتا ہے۔ باقی اس کا ہم چیک کرتے ہیں کہ پچھلے واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، موقع پہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور فارنسک ٹیم ہے، وہ فنگر پرنٹ اور خولوں کے لیے معائنہ کر رہی ہے، اور ابھی ہم اس کا میچنگ کریں گے کہ اس سے اس کا کیا لنک بنتا ہے۔ وہ تو آگے چل کے تفتیش میں سامنے آئے گا۔ ایم ٹیز اگر میچ کرتے ہیں یا فوٹیج میچ کرتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں دیکھیں، ابھی تک ہمیں کوئی یعنی گواہ نہیں ملا۔ جیسے یعنی گواہ ملتا ہے یا موقع سے کوئی چیز ملتی ہے، فنگر پرنٹ، ایم ٹیز، خول یا فوٹیج ملتی ہے، تو آپ کو بتا دیں گے، شام تک بتا دیں۔
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایس پی راجہ عمر خطاب نے بھی جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑی پر عقب سے گولیاں چلائی گئیں،
لیفٹ سائڈ سے ڈرائیور کے برابر والی سائڈ جو تھی اس سے اٹیک کیا گیا، اور غالباً 9 ایم ایم استعمال ہوا، اور دونوں جوانوں کے سروں میں ہیڈ انجری ہے اور ایک کے چیسٹ میں گولیاں چلی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی یہاں تو نہیں، کنٹرول روم سے کچھ چیک کیا جائے گا، جو آئی وٹنس ان کو بھی چیک کریں گے۔ ابھی فوری طور پہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آئی وٹنس ہے بھی۔
کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، جس میں ہلاکتوں کی تعداد میں کمی تو آئی ہے، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں سکا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق گزشتہ سال 1019 ہلاکتیں ہوئی تھیں، جبکہ رواں سال کے 7 ماہ میں ہلاکتوں کی تعداد 390 ہے۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں 464 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح گزشتہ 7 ماہ میں مسلح افراد کی جانب سے حملوں میں 18 اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ آج 2 فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ریاض سہیل کی اس رپورٹ کے بعد صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے سینئر صحافی مظہر عباس اس وقت سہربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں. مظہر عباس، بنیادی سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاثر یہ رہا ہے کہ ضرب عزم سے خاصا کچھ ٹھیک ہو گیا اور نعرہ یہ رہا کہ کراچی میں حالات بہتر ہو گئے، تو یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟
کراچی میں حالات تو اگر آپ 2012 کے مقابلے میں آج دیکھیں، یعنی 3 سال پہلے جب آپریشن شروع ہوا تھا، تو یقینا بہتری آئی ہے، بہت سے ایریاز میں بہتری آئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کراچی میں 70% یا 80% ہم باہر ہو گیا ہے، میرا خیال ہے ہم بہت جلدی جو ہے ججمنٹ دے دیتے ہیں. کراچی 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، یہاں 6,000 سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں، یہاں اب بھی سیف ہیونز ہیں. اگر سیف ہیونز نہیں ہوتے تو ایسے ہٹ اینڈ رن کے کیسز نہیں ہوتے. دیکھیے واقعہ دیکھ لیں آپ، عامر صابری والا واقعہ دیکھ لیں، اویس شاہ کی کڈنیپ والا واقعہ دیکھ لیں، یہ 3 ہائی پروفائل واقعات 1 مہینے کے اندر اندر ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مار رہا ہے اسے جانے کا راستہ پتا ہے، جو اغوا کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کراچی سے باہر کس طرح لے جانا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپریشن پہ بعض اوقات سوالیہ نشان کھڑے کر دیتی ہیں، اور نظر یہ آتا ہے کہ ابھی بھی شاید اس حد تک نہیں، لیکن ابھی بھی سیف ہیونز کہیں نہ کہیں موجود ہیں. ابھی بھی ایگزٹ اور انٹری کے راستے جو ہے وہ اتنے محفوظ نہیں ہیں. ابھی حیدرآباد میں کل کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح افغانستان گئے، کس طرح جاتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایریاز ایسے ہیں، اور کراچی تو ہمیشہ سے ایک والکینو رہا ہے،
تو نہیں ٹھیک ہے آپ نے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. لیکن مظہر عباس، دو آپ نے کلیدی جملے کہے اس میں کہ جو مار رہا ہے اس کو باہر نکلنے کی راہ پتا ہے، اور جو لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے. ایک تو یہ، تو اگر یہ سب کچھ پتا ہے تو ایسی چور گلیوں پہ ایسے کٹ کے نکل جانے والے راستوں کے سلسلے میں کوئی حکمت عملی اب تک سامنے آئی؟
دیکھیے شفیق، جو سب سے بڑی، جو مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ہے، جس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو لڑائی ہے اس میں شناخت نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس ایک زمانے میں لسٹ ہوتی تھی، تصویریں ہوتی تھی کہ یہ کرمنلز ہیں، ان کو پکڑنا ہے. یہ جو لڑائی ہے، جو آپریشن ضرب عزم والی لڑائی ہے اور کراچی میں مختلف گروہوں سے لڑائی ہے، اس میں آپ کے لیے یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ اس وقت کون یہ کارروائی کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں گروپس کر سکتا ہے. یعنی عام طور پہ اس طرح کے واقعات جیسے آج ہوئے ہیں، عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی نظر میں یا قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے وہ گروپس ہو سکتے ہیں جن کا ہندوستان کی رو سے تعلقات رہے ہیں. اس میں جماعت و رہرار کے وہ نام لیتے ہیں، رینجرز کے ذرائع بھی ان کے نام لیتے ہیں. ابھی یہ پتا نہیں کہ ایگزیکٹلی آج کے واقعے میں کون ہو سکتا ہے، لیکن ماضی کے کچھ واقعات ہیں وہ ان کی طرف ان کی نگاہیں جاتی ہیں، ان کا شک جاتا ہے.
تو اس میں مظہر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا؟ مظہر عباس سے ہمارا رابطہ جاتا رہا. میرے ذہن میں ایک آدھ سوال ان کے لیے ابھی اور بھی تھا، لیکن ریاض سہیل اس وقت براہ راست لائن پر ہے، تو ریاض، اس وقت سندھ میں ایک سیاسی بحران کسی کیفیت ہے، دوسری طرف یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا کہیے گا صورتحال کے بارے میں؟
جی شفیع صاحب، سندھ میں جو اس وقت سیاسی تبدیلی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی امن و امان ہی ہے، کیونکہ رینجرز نے اسی امن و امان کی بحالی کے لیے جو کراچی کے علاوہ اندرون سندھ بھی اختیارات مانگ رکھے ہیں، اسی وجہ سے جو رینجرز کو پولیس اختیارات حاصل تھے اور اس کے جو تعیناتی میں توسیع کے معاملات تھے وہ حل نہیں ہو پا رہے تھے، اور نتیجے میں یہ صورتحال سنگین ہو گئی اور پیپلز پارٹی کو جو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا فیصلہ جو ہے لینا پڑا. تو آج اس سلسلے میں جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ دبئی سے کراچی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں سید قائم علی شاہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور متوقع وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ دونوں ہی موجود ہیں. اس کے علاوہ جمعے کے روز سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, لیکن ریاض مجھ سے ذرا کراچی آپریشن کے سلسلے میں بات کریں, اس لیے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں میرے پاس لائیو ٹویٹس بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دو ای میلز میرے پاس آ چکی ہیں. کراچی آپریشن پر ذرا آپ مجھے بتائیے کہ اس پر بھی تو آ کر کے ایک بالکل ڈیڈ لاک آ گیا تھا نا. قائم علی شاہ کی کچھ اور رائے تھی, اب جو نیا آئے گا پتہ نہیں وہ کیا ساز و سامان لے کر کے آئے گا, تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا جائے گا؟
شفیع صاحب, اس میں جو کراچی آپریشن کی جب تک بات ہے وہ اس کو کمانڈ رینجرز کرتی ہے, حالانکہ سیاسی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس کے کمانڈر وزیر اعلیٰ ہیں, مگر عملی طور پر رینجرز ہی اس کو ہیڈ کرتی رہی ہے. تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں جو اختلافات آئے ہیں وہ کراچی کے حوالے سے نہیں بلکہ اندرون سندھ کے حوالے سے آئے ہیں. تو آنے والے دن میں بھی وزیر اعلیٰ جو بھی ہو, مگر میرا خیال ہے جو صورتحال بتاتی ہے کہ کمانڈنگ جو پوزیشن ہے وہ رینجرز اور دیگر اداروں کی ہی رہے گی.
اچھا, یہ ٹھیک ہے, رینجرز اور دیگر اداروں کی رہے گی. دیگر اداروں میں پولیس بہت بڑا ادارہ ہے, ان میں پولیس میں اور رینجرز میں تال میل ہے, یہ دونوں جیسا کہ آج کل ایک بہت عام اصطلاح ہے دونوں کے دونوں ایک پیج پر ہیں.
جی, جیسے جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو شاہد حیات سی پی او کراچی پولیس کے سربراہ تھے, ان کا اور جو دیگر انٹیلیجنس ادارے کافی کوآرڈینیشن تھی. اس کے بعد جیسے تبدیلی ہوئی, غلام قادر تھیبو آئے اور غلام حیدر جمالی آئی جی آئے, تو ایک جو رابطوں کا جو فقدان نظر آیا. اب موجودہ وقت اے ڈی خواجہ آئی جی ہیں اور جو مشتاق مہر کراچی کے پولیس چیف ہیں, تو اب دوبارہ نظر آتا ہے کہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نظر آ رہی ہیں.
ریاض سہیل, بہت بہت شکریہ. پاکستان میں صوبہ سندھ میں ضلع گھوٹکی میں آج علی صبح قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے نتیجے میں ضلع بھر میں کاروبار احتجاجاً بند کرا دیے گئے. اس واقعے کے بعد پورے ضلع میں کشیدگی ہے اور ہندو برادری کے لوگ اپنے کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں محبوس ہوئے ہیں. گھوٹکی ضلع میں ہندو برادری کی بڑی آبادی ہے اور رہڑکی میں ان کا بڑا دربار موجود ہے جہاں سینکڑوں لوگ روزانہ عبادت زیارت کے لیے آتے ہیں. تفصیل کے ساتھ حیدرآباد سے علی حسن.
گھوٹکی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک جواں سال ہندو امر لال کو حراست میں لینے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں نے امر لال کو ڈہرکی اور رہڑکی کے درمیان ایک مسجد کے باہر قرآن شریف کو نظر آتش کرتے ہوئے علی صبح پکڑ لیا تھا. پولیس نے بتایا کہ لوگوں نے ہی امر لال کو پولیس کے حوالے کیا تھا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ شخص مخبوط الحواس نہیں ہے لیکن کسی ذہنی پریشانی کا ضرور شکار ہے. امر لال ضلع سکھر کے علاقے روڑی میں رہائش رکھتا ہے. گھوٹکی میں چونکہ ہندو برادری کی بڑی آبادی رہتی ہے اور مختلف قسم کے کاروبار کرتی ہے, اس واقعے کے بعد مذہبی جماعتوں نے شہر میں کاروبار بند کرائے جس کے نتیجے میں ضلع بھر میں ہر قسم کا کاروبار بند ہو گیا. ہندو برادری نے بھی رضاکارانہ طور پر اپنے کاروبار بند کر دیے. پوری برادری خوفزدہ ہو گئی ہے. کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ضلع بھر میں ضرورت مند لوگوں کو دوا اور پیٹرول تک نہیں مل سکا اور مسافر ٹرانسپورٹ کی سہولت سے بھی محروم رہے. دوران ہڑتال توڑ پھوڑ اور تشدد کے بعض واقعات بھی ہوئے. لوگوں نے ہائی وے پہ بھی دھرنا دیا اور ہائی وے کئی گھنٹے تک بند رہا. گھوٹکی قومی شاہراہ پر واقع ہے اور گھوٹکی کے بعد پنجاب کا صوبہ شروع ہوتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے کے الزام میں اس نے 18 افراد کو حراست میں بھی لیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے.
حیدرآباد سے یہ تھے صحافی علی حسن. افغانستان اور پاکستانی فوج کے حکام کے مابین آج کابل میں اجلاس شروع ہوا ہے. افغان وزارت دفاع نے بی بی سی کو بتایا کہ اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے سرحدی اہلکاروں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. حال ہی میں تورخم پر افغان اور پاکستان کے فوجی حکام کے درمیان مسلح تصادم کے بعد یہ پاکستانی فوجی وفد کا افغانستان کا پہلا دورہ ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغان سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی ملٹری وفد کے ساتھ جلسے میں بات چیت اس بار زیادہ تر سرحدی علاقوں میں دونوں ممالک کے سیکیورٹی فورسز کے درمیان کشیدگی اور اس مسئلے کے حل پر متمرکز ہوگی۔ افغانستان کے وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستانی جرنیلوں کے ساتھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ ایک سے جانبہ ملٹری جلسہ ہے اور اس میٹنگ میں سیاسی مسائل پر قطعی طور پر بحث نہیں ہوگا۔ اس جلسے میں ڈیورن لائن اور سرحدی مسائل پر بات چیت نہیں ہوگی۔ اس جلسے میں ہم صرف اس موضوع پر بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیورن لائن کے دونوں طرف ملٹری فورسز کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی سامنے آتا ہے تو اسے کس طرح حل کیا جائے۔ پاکستانی ملٹری وفد ایک ایسے وقت میں افغانستان پہنچ گیا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات گزشتہ کسی بھی وقت سے بہت کشیدہ ہو چکی ہے۔ حال ہی میں تورخم بارڈر پر افغان اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپ کے بعد پاکستانی ملٹری وفد کا افغانستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی ملٹری وفد کے ساتھ یہ جلسہ سرحدی علاقوں میں دونوں ممالک کے فورسز کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
سعید انور کو ابھی جانے نہیں دیا ہے اس لیے کہ دوسری رپورٹ کے ساتھ وہ تیار بیٹھے ہیں۔ اس کی تمہید یہ ہے کہ افغانستان میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ دولت اسلامیہ یا داعش گروہ کی فوجی کمان میں سعد اماراتی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حکام نے یہ بھی تصدیق کی کہ گزشتہ رات غیر ملکی افواج کے ہوائی حملے میں 120 سے زیادہ داعش کے شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ایک بار پھر تفصیل کے ساتھ سید انور۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے حکام نے کوٹ اور اچین ضلعوں میں دولت اسلامیہ نامی گروہ یا داعش شدت پسندوں کے بھاری جانی نقصان کے اعلان کے ساتھ ساتھ متعدد تصاویر بھی میڈیا کو جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ افغان آرمی کے اہلکار اس گروہ کے کئی فوجی ٹریننگ، لوکل کوٹ، شکایات اور پولیس مراکز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ دیواروں میں داعش کا جھنڈا اور عمارت کے دیواروں پر ہر ادارے کا نام لکھا گیا ہے۔ صوبہ ننگرہار کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات کے حملوں میں داعش کے 120 مسلح افراد مارے گئے ہیں، جن میں داعش کے اہم فوجی کمانڈر سعد اماراتی بھی شامل ہے۔ صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی:
د نگرہار په چین ولسوالۍ کې تیر شپه هوایي بریدونه شوي دي۔
ننگرہار کے ضلع اچین میں گزشتہ رات ہوائی حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 120 کے قریب داعش کے مسلح افراد مارے گئے ہیں، جن میں غیر ملکی شدت پسند اور داعش کے کئی اہم افراد شامل ہیں۔ یہ ہوائی حملے غیر ملکی افواج کی جانب سے داعش کے ان مراکز پر کی گئی ہے جہاں یہ لوگ جمع ہوئے تھے اور پہلے سے ان کے بارے میں اطلاعات موجود تھی۔ ساتھ ہی اچین میں افغان اسپیشل فورسز نے ایک اور آپریشن کیا ہے، جس میں داعش کے 20 شدت پسند گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے درمیان بھی کئی غیر ملکی شدت پسند شامل ہیں۔ صوبہ ننگرہار کے کوٹ اور اچین ضلعوں میں گزشتہ ایک سال سے آپریشن جاری ہے۔ تاہم کابل میں ایک مظاہرے کے دوران حالیہ خودکش حملے کے بعد، جس میں 80 سے زیادہ افراد مارے گئے اور داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، اب داعش کے خلاف فوجی آپریشن اور ہوائی حملوں میں بہت تیزی آئی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے مظاہرے پر خودکش حملے کے بعد اعلان کیا تھا کہ عام شہریوں کے صلحامیز مظاہرے پر حملے کا انتقام لیا جائے گا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
کچھ ایک لمحات اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو پتا ہے نا کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہم لوگ تو اپنا پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ادارہ سوتا نہیں ہے۔ تازہ خبریں، تازہ ترین تفصیلات بمیں تصاویر اس پر آتی رہتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ لیڈ کر رہا ہے، کراچی میں فوجی گاڑی پر فائرنگ، دو اہلکار ہلاک. ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نامہ نگار نے اور تجزیہ کار نے صورتحال پر نظر بھی ڈالی تھی. لیکن یہاں نظر آ رہا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل، ناز شاہ کا نواز شریف کو خط، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک برطانوی شہریت رکھنے والی خاتون کو پاکستان میں وہ ہلاک ہوئی ہیں، کہا گیا دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن معاملہ سنبھل نہیں رہا ہے. خاوند نے کہا ہے کہ نہیں، ان کی دوسری شادی تھی، تو خاوند نے کہا ہے کہ خاندان کو شاید یہ شادی راست نہیں آئی تھی، تو اب اٹاپسی دوبارہ سے تحقیق کی جائے. اس پر حکومت دباؤ ڈل رہا ہے، اور ایم پی یہاں پر اگر کوئی خط دے دے، انکوائری کا مطالبہ کر دے، تو برطانیہ میں جمہوری نظام کے تحت ممبر پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ بہت بڑی کارروائی کا سبب بن جاتی ہیں. دولت اسلامیہ نے چرچ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے یہ چرچ، وہاں پر کیا ہوا اس کے لیے نروانے صحافی ہیں، تفصیل بتانے کے لیے تیار ہیں. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں 330 رنز کی شکست کا ذمہ دار بیٹسمینوں کو قرار دیا ہے.
شارٹ سلیکشن میں ہم لوگوں نے غلطیاں کی، ورنہ ایون سیکنڈ اننگ میں بھی ہمارے پاس چانس تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ میچ کو اور سٹریچ کرتے. کل تھا.
انگلینڈ کے کپتان الیسٹر کک کا کہنا ہے کہ سیریز برابر کرنے پر وہ بہت خوش ہیں. کک کہہ رہے ہیں، لارڈز کی شکست سے ہم نے کئی سبق سیکھے. اس میچ سے پہلے بھی ہم نے یاسر شاہ اور تین تیز بالرز کو کھیلنے کی حکمت عملی بنائی تھی. ٹاس کا جیتنا بھی ہمارے لیے اچھا رہا. چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ 3 اگست سے ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا. سری لنکا کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پالیکلے میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں صرف 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پریرا 20 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. ہیزل ووڈ اور نیتھن لائن نے 3-3 وکٹیں حاصل کی. سری لنکن کرکٹ بورڈ اور سابق آف اسپنر متایا مرلی دھرن کے درمیان زبانی جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. سری لنکن بورڈ کے صدر سماتی پالا کا کہنا ہے کہ مرلی دھرن آسٹریلیا کے بالنگ کنسلٹنٹ بن کر یہ بھول گئے ہیں کہ اسی آسٹریلیا نے مشکوک بالنگ ایکشن کے سبب انہیں دھوکے باز قرار دیا تھا. مرلی دھرن نے جواب میں کہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سری لنکن کرکٹ بورڈ نے صرف ایک مرتبہ ان سے کوچنگ کے لیے رابطہ کیا. بھارتی اسپنر روی چندرن اشوین ایک مرتبہ پھر آئی سی سی کی عالمی رینکنگ میں نمبر 1 بالر بن گئے ہیں. پاکستان کے یاسر شاہ جو لارڈز ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹوں کی شاندار کارکردگی کے بعد پہلے نمبر پر آ گئے تھے، اب 5ویں نمبر پر چلے گئے ہیں. شارٹ پٹ میں بھارت کی نمائندگی کرنے والے ایتھلیٹ اندرجیت سنگھ کا ڈوپ ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے. وہ ریو اولمپکس کے دستے میں شامل دوسرے بھارتی کھلاڑی ہیں جو ڈوپنگ میں ملوث پائے گئے ہیں. ان سے پہلے پہلوان نرسنگھ یادیو کا ڈوپ ٹیسٹ بھی مثبت آ چکا ہے.
کھیلوں کا حوال عبدالرشید شکور کی زبانی. تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ برمنگھم میں ایج بیسٹن کے میدان میں آیا جاتا ہے. یہ میچ بدھ کو شروع ہوگا، اور اس میں اطلاعات کے مطابق ملالہ یوسفزئی کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھی مدعو کیا گیا ہے. سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان
پاکستان کے شہر کراچی میں پاکستانی فوج کی گاڑی پر فائرنگ سے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. دونوں اہلکاروں کو سروں پر گولیاں لگی تھیں. شام میں اقوام متحدہ کے مندوب کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف اگست کے اختتام سے قبل امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہے. اسرائیلی پولیس نے انتہائی دائیں بازو کے فٹ بال فین کلب کے درجنوں ممبران کو گرفتار کیا ہے جو عرب مخالف اور مسلمان مخالف نعروں کے لیے بدنام ہیں. برٹش کونسل نے اس ملازم کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کی ہے جس نے 3 سالہ شہزادہ جارج کے بارے میں غیر شائستہ الفاظ استعمال کیے تھے. افغان حکام کے مطابق صوبہ ننگرہار میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے 122 جنگجو مارے گئے ہیں. اور بنگلہ دیش کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 9 شدت پسندوں کو ڈھاکہ میں ان کے خفیہ ٹھکانوں پر ہلاک کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فرانس میں ایک چرچ میں لوگوں کو یرغمال بنانے والے 2 مسلح افراد نے پادری کو ہلاک کیا ہے, جبکہ دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
شمالی فرانس کے شہر رواں میں 2 مسلح افراد چرچ میں اس وقت داخل ہوئے جب وہاں ایک دعائیہ تقریب جاری تھی. مسلح افراد نے 84 سالہ پادری سمیت 5 افراد کو یرغمال بنا لیا. فرانس کی وزارت داخلہ کے ترجمان پیئر ہنری برانڈے نے حملے کی تفصیلات بتائیں.
Les investigations ont commencé. Elles ont permis de découvrir.
صبح کے وقت 2 افراد چرچ میں داخل ہوئے اور 5 افراد کو یرغمال بنا لیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی الرٹ جاری کیا گیا اور پولیس کو موقع پر بھیجا گیا. پولیس نے چرچ کو گھیرے میں لے لیا. پھر جب حملہ آور باہر آئے تو پولیس نے انہیں گولی مار دی.
چرچ کے قریب موجود عینی شاہدین نے حملے کے بعد کی صورتحال کچھ یوں بیان کی.
سڑک کو بند کر دیا گیا تھا. ہر طرف پولیس ہی پولیس دکھائی دے رہی تھی اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار بھی. یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور دوسرا کوئی شخص سڑک پر موجود نہیں تھا. پولیس نے ہمیں دکانوں کے اندر رہنے کی ہدایت کی اور اپنی دکانوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا کہا گیا تاکہ ہم پریشان نہ ہوں.
میں دکاندار ہوں اور اپنی دکان کی بالکونی اور کھڑکی سے مسلسل باہر نظر رکھے ہوئے تھی. ہم نے دیکھا کہ پولیس چرچ کے خارجی راستے بند کر رہی تھی اور پھر میں نے فائرنگ کی آواز سنی.
فرانس کی وزارت داخلہ کے ترجمان پیئر ہنری برانڈے نے کہا ہے کہ یرغمال بنائے گئے ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے. ابھی تک حملے کے محرکات کے بارے میں علم نہیں ہو سکا. واقعے کی تحقیقات انسداد دہشت گردی کے پروسیکیوٹرز کریں گے.
تحقیقات جاری ہیں. ایک شخص ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے, تاہم یرغمال بنائے گئے افراد کو چھڑوا لیا گیا ہے.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے حملے کے بعد جائے وقوع کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا تعلق خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم سے ہے.
ہمیں ایک مرتبہ پھر چیلنج کا سامنا ہے, کیونکہ ہم نے گزشتہ چند ہفتوں بلکہ گزشتہ چند سالوں میں جو کچھ ہوتے دیکھا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطرہ بہت شدید ہے. ہمیں ایک گروہ دولت اسلامیہ کا سامنا ہے جس نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے, اور ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے بھی وسائل دستیاب ہیں ان کو زیر استعمال لا کر یہ جنگ جیتنی ہے. یہی وہ وصف ہے جو ہمیں جمہوری بناتا ہے.
صدر فرانسوا اولاند نے حملے کے بعد فرانس کے عوام کو متحد رہنے کی تاکید کی.
Aujourd'hui, nous devons prendre conscience.
آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دہشت گرد اس وقت تک اپنی کاروائیاں نہیں روکیں گے جب تک انہیں روکا نہیں جائے گا. یہ ہمارا عزم ہے, اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو تعینات کر کے ہم یہی کریں گے. فرانسیسی عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں خطرہ ہے, اور صرف ہمیں نہیں بلکہ جرمنی کو بھی اسی طرح کے خطرات کا سامنا ہے. حوصلہ یکجہتی سے ہی ملتا ہے.
فرانس میں پیرس اور نیس کے حملوں کے بعد سیکیورٹی پہلے ہی ہائی الرٹ ہے. رواں ماہ جنوبی شہر نیس میں قومی دن کی تقریبات کے موقع پر ہونے والے حملے میں 80, جبکہ گزشتہ سال ستمبر میں دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حملوں میں 130 سے زائد افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے.
یہ رپورٹ آپ کے لیے شمائلہ جعفری نے تیار کی تھی. فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے چرچ میں ہونے والی اس واردات اور اس کے اثرات و نتائج کے بارے میں میں نے صحافی وائجو نراونے سے بات کی جو فرانس کے لیے ایک بھارتی اخبار کی نامہ نگار بھی ہیں.
دیکھیے جو پبلک کا موڈ ہے, لوگوں کو ڈر ہے, لوگ آج کل سپر مارکیٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ایسے حملے ہو رہے ہیں جہاں پر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہو. اب تک کیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے کیپٹل سٹیز میں ہوا تھا, جیسے پیرس ہے یا نیس ہے, اب یہ بات پہنچ گئی ہے چھوٹے سے گاؤں, اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن نارتھرن فرانس کے اتر علاقے میں ہے جس کا نام روواں ہے, اور روواں کے باہر ایک سینٹ ایتین روواں نام کا چھوٹا سا گاؤں ہے, اس میں انہوں نے چرچ پہ حملہ کیا تھا اور وہاں پہ جو 84 سال کا بوڑھا پادری تھا اس کا گلا کاٹ دیا, چار لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور پولیس نے ترنت ہی ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور اب یہ ٹیکٹک ذرا بدل رہی ہے پولیس کی, بہت کریٹیسائز کیا ہے پولیس کو کہ آپ نے ٹھیک سے اپنا کام نہیں کیا, انٹیلیجنس سروسز خراب ہیں, اس لیے ان کے ٹیکٹک سب بدل گئے ایک دم سے. جو اٹیک کر رہے ہیں ان کو وہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہت زبردست فورس لے کے
ٹھیک ہے
پہلے مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو وائجو یہ جو تارکین وطن کے مخالف سخت گیر حلقوں کو ایسے حملوں سے کیا موقع نہیں ملے گا کہ وہ اور مضبوط ہو جائے؟
بالکل, جرمنی میں تو آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے 3 اٹیکس کیے ہیں وہ باہر کے لوگ جو سیرین ریفیوجیز بن کر آئے تھے انہوں نے کیا ہے, لیکن فرانس میں پرابلم یہ ہے کہ جو اٹیک کر رہے ہیں وہ فرانسیسی سٹیزن ہیں, ان کا جنم وہیں پر ہوا ہے, وہ وہیں کے رہنے والے ہیں. جو وہ ٹیونیزیئر تھا جنہوں نے نیس میں حملہ کیا تھا جہاں پہ 84 لوگ مارے گئے تھے, اس کے پاس ریزیڈنٹ پیپرز تھے, وہ کئی سالوں سے فرانس میں رہ رہا تھا, یعنی کہ وہ کہیں باہر سے آیا تھا.
لیکن وائجو ایسے حملوں سے خود فرانس میں اور یورپ کے ملٹی کلچرل ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں ان میں اسلاموفوبیا بڑھتا نہیں چلا جائے گا؟
بہت زبردست آ رہا ہے اسلاموفوبیا, اور ڈر یہ ہے کہ جیسے برٹن میں یوکپ پارٹی نے اپنا فورس دکھایا بریکسٹ میں کہ امیگریشن کی بات ہے, باہر کے جو لوگ ہیں ان کی بات ہے, فرانس میں تو بالکل الگ ہو رہی ہے چیز, جرمنی میں بھی الگ ہو رہی ہے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زبردست فیلنگ آ کھڑی ہے آج کل, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجولز کا پرابلم نہیں ہے, یہ اسلام کا پرابلم ہے, جو بالکل غلط ریڈنگ ہے سچویشن کا. کیونکہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے, اب دیکھیے فرانس میں 5 یا 6 ملین مسلمز ہیں, اور ان میں کئی لوگ ہیں جو ریڈیکلائز ہو چکے ہیں, جو سیریا میں گئے ہیں, جو عراق میں گئے ہیں, وہ واپس یہاں پر جہاد کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے وہ تو بہت ہی پیسفل ہے, بہت ہی ماڈریٹ ہے, وہ صرف اچھے فرانس کے سٹیزن بننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی ٹھیک سے گزارنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی ریڈیکل ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ان اٹیکس کی وجہ سے اسلام کی طرف جو غلط فہمی ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے.
اچھا تو بھائی جو دہشت گردی کے خلاف اسٹیپس لینا یہ تو ہر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, تو اس کے لیے کون سی پالیسی اپنائی جائے گی اور جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟
دیکھیے جو باقی مسلم کمیونٹی ہے فرانس میں, انہوں نے بھی اس ایشو کو لے کر کے بڑا کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کا صحیح نقشہ نہیں ہے, یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے, یہ ریڈیکلائز لوگ ہیں, اور جو اٹیکس میں موجود ہیں ان کے مینٹل پرابلمس ہیں, سوسائٹی کے خلاف جنرلائز ان کے پرابلم ہیں, اور وہ اس کو اسلامک ریڈیکلزم میں بدل رہے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ پالیسی بدلنی چاہیے اسلامک کمیونٹی کی طرف, لیکن ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ الیکشن کے راہ سے آتی ہیں, اور اگر سوسائٹی میں اسلاموفوبیا اتنا پھیل گیا ہوگا تو گورنمنٹس پہ پریشر ہوگا کہ اس اسلامک کمیونٹی کے خلاف آپ میجرز لیں. اس کے سولوشن تو سیکیورٹی میں نہیں ہے, سولوشن ایک تو آئیسس کے خلاف کچھ کرنا ہے, جو ریڈیکلزم عراق اور سیریا میں ویسٹرن انٹروینشن کی وجہ سے جو پھیلا ہوا ہے उसका भी कोई रिकग्निशन होना चाहिए. वेस्ट में तो पूरा डिनायल है, लोग कहते नहीं है कि हमारी वजह से जो इराक और सीरिया में हो रहा है उसकी वजह से आईसिस आया है और उनसे ये रेडिकल आइडियोलॉजी आई है. तो ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी भी गवर्नमेंट के पास इस वक्त पॉलिसीज नहीं है.
फ्रांस के एक छोटे से गांव के चर्च में जानलेवा वारदात के बारे में ये थी सहाफी वायजो निराव ने. पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन में काम करने वाले सफारतकारों को हिदायत की गई है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान के स्कूलों से निकालकर बाहर मुंतकिल करें. भारतीय सफारतखाने के एक सीनियर अहलकार ने तस्दीक की है कि अहलकारों से कहा गया है कि आइंदा नोटिस आने तक वो अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर स्कूल्स में दाखिल कराएं. इसकी मुमकिन वजूहात और पहले से कशीदगी का शिकार पाक भारत ताल्लुकात पर मुमकिन असरात क्या होंगे, इसका जायजा लिया है इस्लामाबाद से हमारी साथी इरम अब्बासी ने.
पाकिस्तान में भारतीय सफारतखाने के एक अहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि मई के आखिर में दिल्ली से ये नोटिफिकेशन भारतीय सफारतखाने को जारी किया गया था, जिसके बाद सफारतकारों ने पाकिस्तान से बाहर अपने बच्चों के दाखिले करवाना शुरू किए. तहम इंतजाम पूरे होने के बाद अब भारतीय अहलकारों के बच्चों को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने का अमल शुरू हुआ है. मैंने भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर सलमान बशीर से पूछा कि वो इस भारतीय इकदाम को किस तरह से देखते हैं.
मीडिया ने हाईलाइट किया है, बेसिकली जो मैंने देखा है वो ये कह रहे हैं कि जिनके बच्चे जो है पाकिस्तानी स्कूलों में ना जाएं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इस्लामाबाद जो है ये नॉन फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर रहा है. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इंडियन मीडिया पे भी कह रहे हैं कि ये कोई फैसला उन्होंने जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था तो उस वक्त ये इनका ख्याल था और करने का. तो अगर ये है और उसके बाद अब साल दो साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दैट स्पीक्स अ लॉट फॉर देयर एफिशिएंसी. बट आई डोंट थिंक कि इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा खतरा है किसी को.
लेकिन चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों की जानिब से एक दूसरे पर एतमाद की कमी तो है ना सलमान बशीर.
तो एतमाद तो है ही नहीं ना इस ताल्लुक में, इस रिलेशनशिप में हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के खिलाफ है. तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जी आप बातचीत शुरू कीजिए, जब वज़ीरे आज़म मिल सकते हैं और वो एक दूसरे पे एतमाद का इजहार करते हैं तो फिर उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो इदारे हैं, वो इस किस्म की चीजें बीच में ले आते हैं, उससे परहेज करें.
इस सिलसिले में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने भी तस्दीक की कि डेढ़ माह कबल भारत ने गैर रस्मी तौर पर पाकिस्तान को अपने सफारती मिशन में इस तब्दीली से आगाह किया था. तहम इस सिलसिले में मजीद तबसरा करने से उन्होंने इनकार किया. तो मैंने सिक्योरिटी के अमूर के माहिर आमिर राना से पूछा कि इस तरह के सफारती इकदाम कितने देर पास साबित होते हैं.
जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी होती है तो इस किस्म के जो डिप्लोमेटिक मायर्स लिए जाते हैं, रिस्पॉन्सेज सामने आते हैं, वो कोई ज्यादा देर पर असरात नहीं डालते और कोई ज्यादा पॉजिटिव या मेच्योर जो डिप्लोमेटिक इंडिकेटर्स जो है उनकी तरफ इशारा नहीं करते.
पाक भारत तालुकात में तनाव बढ़ रहा है लेकिन बातचीत के अलावा कश्मीर और दीगर गौर तलब मसाइल का हल मुमकिन है. आमिर राना.
बातचीत के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है. जब भी जो इन तनाव बढ़ता है दोनों मुल्कों के दरमियान या कश्मीर के अंदर जब सूरत हाल जब तब्दील होती है तो अल्टीमेटली उनको आना तो पड़ता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो मुतहरिक हो जाती है और कोशिश मूमन ट्रेंड यही है तनाव के बाद मूमन बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है. लेकिन उससे पहले जो सफारतकारी की जो तरीके हैं उससे माहौल को इतना ज्यादा खराब कर देते हैं कि वो उसके बाद जो शुरू होने वाले पॉजिटिव मेजर्स भी जो है उसमें फिर खासा टाइम लग जाता है कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए.
तहम मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक दिल्ली के खारजा अमूर की वजारत के तर्जुमान का कहना है कि किसी भी सफारती मिशन में इस तरह के इकदाम या पॉलिसी में तब्दीली मामूली बात है. इरम अब्बासी, बीबीसी इस्लामाबाद.
आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं. पाकिस्तान से बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान भारत की हुकूमत की हिमा पर पाकिस्तान में मामूर भारतीय सफारतकारों ने अपने बच्चों को पाकिस्तान में स्कूलों से हटा लिया है. पाकिस्तान का ख्याल है कि भारत ने यह कदम कश्मीर में मौजूदा शोरिश के नतीजे में उठाया है, जबकि भारत का कहना है कि यह फैसला एक साल कबल सिक्योरिटी के खदशात के पेश नजर किया गया था. दिल्ली से हमारे नामा निगार शकील अख्तर.
भारत की हुकूमत की जानिब से बच्चों को पाकिस्तान में ना पढ़ाने का फैसला करने के बाद भारतीय सफारतकारों ने गुज़िश्ता जून से अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया है और उन्हें तालीम के लिए भारत या कहीं और भेज दिया गया है. اطلاعات کے مطابق بعض سفارتکاروں نے اس فیصلے کے بعد اپنی فیملی بھی پاکستان سے واپس بھارت بھیج دی ہے. بھارتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کے بچوں کو اسکول سے ہٹانے کا فیصلہ 2004 میں پشاور میں ایک اسکول پر طالبان کے بےمانہ حملے کے بعد کیا گیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سفارتی مشنوں سے متعلق عملے اور پالیسیوں کا جائزہ لینا ایک معمول کا عمل ہے. اسلام آباد میں مامور بھارتی سفارتکاروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ نوٹس تک اس تعلیمی سال سے اپنے بچوں کی پڑھائی کا انتظام پاکستان سے باہر کہیں دوسری جگہ کر لیں. پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ غیر رسمی اندرونی انتظامی عمل ہے جس کے بارے میں پاکستان کو 2 ماہ پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا. لیکن پاکستان کے سفارتی حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ بھارت کا فیصلہ کشمیر کی موجودہ شورش کے پس منظر میں دونوں ملکوں کے خراب ہوتے ہوئے تعلقات کا شاخسانہ ہے. بھارت کی وزارت خارجہ کے اہلکار اس سے انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایک برس پرانا ہے اور اس کا کوئی تعلق برہان وانی کی ہلاکت اور کشمیر کی موجودہ صورتحال سے نہیں ہے. کشمیر میں حالیہ شورش کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے بعد بیانات پر یہاں بھارت میں شدید رد عمل ظاہر کیا گیا تھا. سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی ہلاکت پر پاکستان میں یوم سیاہ منانے کو بھی بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے طور پر دیکھا گیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار ہیں. بات چیت کا سلسلہ ایک عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 50 سے زیادہ نوجوانوں کی ہلاکت اور ہزاروں کے زخمی ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. موجودہ حالات میں کسی طرح کی بات چیت شروع ہونے یا تعطل ختم ہونے کے فوری طور پر کوئی آثار نظر نہیں آتے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہ نظر ڈالیں. وہاں آج کرفیو تو ہٹا لیا گیا لیکن جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
مظاہرین پر فورسز کی جارحانہ فائرنگ سے ہوئے جانی نقصان کی وجہ سے کشمیر میں غم و غصے کی شدت برقرار ہے. تاہم گزشتہ 17 دنوں میں پہلی مرتبہ علیحدگی پسندوں نے آج دوپہر کے بعد کاروباری سرگرمیوں کی کال دے دی تو حکومت نے سری نگر اور بعض دیگر اضلاع سے کرفیو ہٹا لیا. ادویات اور ضروری اشیاء کی دکانوں پر لوگوں کی بھاری بھیڑ کے بیچ کئی مقامات پر مظاہرین نے فورسز پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں پولیس نے ٹیئر گیس اور ہوائی فائرنگ کا استعمال کر کے ہجوم کو منتشر کیا. بھارت سے آزادی کے حق میں پرانے سری نگر کے کئی علاقوں سے لوگوں نے جلوس نکالے، تاہم انہیں لال چوک کے قریب پولیس نے منتشر کیا. سید علی گیلانی کی رہائش کے قریب حیدرپورہ میں بھی لوگوں نے آزادی ریلی نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ہجوم کو منتشر کر دیا. اس دوران جنوبی کشمیر کے سبھی اضلاع میں کرفیو اور ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے. تاہم اس بیچ بعض ٹیلی ویژن چینلز، موبائل فون رابطوں اور انٹرنیٹ پر پابندی کے باعث عام لوگ پریشان ہیں. کرفیو اور ہڑتال میں ڈھیل کے دوران میں نے بات کی ایسے ہی چند شہریوں کے ساتھ.
مسئلہ یہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم کال نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کچھ ریلیٹیو باہر ہیں تو ان سے بات نہیں کر پا رہے، وہ بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں. کسی دوست یا آفس کسی سے بات کرنی تھی سے ہم بہت پریشان ہیں.
دیکھیں 21ویں صدی میں اتنا بڑا کمیونیکیشن جو بلاکیٹ لگایا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ اتنا بڑا بلاکیٹ لگا ہوا ہے. چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے فون ہو، جتنی بھی یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں سب پچھلے 14-15 دنوں سے بند ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر سکتا ہے جو باہر پڑھتے ہیں، یا ایک فیملی اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں.
فی الوقت پوری وادی میں محاصرے میں جی رہے عام کشمیری نہ صرف باہری دنیا سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی کٹ کر رہ گئے ہیں. ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مواصلات پر پابندی کے باعث لوگ اجتماعی طور ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں. ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں شعبہ میڈیسن کے سربراہ ڈاکٹر نثار الحسن کے تاثرات.
اس سے یہاں کی جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ کافی حد تک ان کو بڑھاوا بھی ملا ہے. Enormously. یہاں پہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے ان 2 ہفتوں سے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس یہاں پہ پیشنٹس آج آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے لاؤڈ ون کے ساتھ بات نہیں کیے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی اس کی وجہ سے، انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے وائلنس زیادہ ہوتی ہے.
دریاسنا علیحدگی پسندوں نے ایک مشترکہ بیان میں آج لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اپنے علاقوں میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں اور دیگر غریب شہریوں کی مدد کے لیے مقامی بیت المال کو متحرک کر کے ان کی اعانت کی جائے. علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے ایک بیان میں سرکاری ملازمین اور اساتذہ سے بھی اپیل کی ہے کہ احتجاج کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے.
جو ہمارے ملازم لوگ ہیں ان سے بھی ہم یہ درمدانہ اپیل کریں گے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پر نہ جائیں، آپ قوم کا ساتھ دیں. جو ہمارے اساتذہ حضرات ہیں وہ اپنے اپنے محلوں میں تعلیم، اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دیں، لیکن اسکول نہ کھلیں، کالج نہ کھلیں، اور یہ جدوجہد جو ہے اس کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کا الزام نہ کیا جائے۔
واضح رہے 8 جولائی کی شام کو جنوبی کشمیر کے کوکرناگ علاقے میں پولیس کے ہاتھوں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی بھر میں ہند مخالف احتجاج کی لہر شروع ہو گئی۔ تحریک کو دبانے کے لیے فورسز نے اشکاور گیس، گولیوں اور چھروں کا بے تحاشا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 17 روز میں اب تک مشتعل مظاہرین اور سرکاری فورسز کے درمیان 650 سے زیادہ تصادم ہوئے، جن میں سے 75 ایسے تصادم تھے جن کے دوران مظاہرین نے پولیس تھانوں اور فورسز کیمپوں پر دھاوا بول دیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کو پاکستان میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیے جانے کے واقعے کی تحقیقات کرنے کے لیے اپیل کی ہے۔ سامعہ شاہد کے شوہر کا دعویٰ ہے کہ ان کی اہلیہ کو اہلیہ کے خاندان نے قتل کیا، جبکہ سامعہ کے والد اس کی تردید کرتے ہیں۔ سامعہ شاہد کیس میں اب تک کی تحقیقات کیا کہہ رہی ہیں؟ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شمائلہ خان۔
28 سالہ سامعہ شاہد نامی خاتون کی موت اس مہینے کی 20 تاریخ کو پاکستان کے ضلع جہلم میں ان کے آبائی علاقے پنڈورا میں ہوئی۔ ان کے شوہر مختار کاظم نے الزام عائد کیا ہے کہ سامعہ کے گھر والوں نے اسے خاندان سے باہر شادی کرنے کی وجہ سے قتل کیا ہے۔
میری وائف کو پہلے دھمکیاں دی گئیں، مجھے پہلے دھمکیاں گئیں، اس کے والد کی طرف سے، اس کے کزنوں کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ پورے معاملے کی وجہ صرف یہی ہے کہ سامعہ نے اپنی مرضی سے شادی کی، وہ پچھلے 1.5 سال سے میرے ساتھ دبئی میں رہ رہی تھی اور یہ بات ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے والد نے کئی بار مجھے یہ بھی کہا کہ یار اس کو چھوڑ دو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا۔
سامعہ کے شوہر نے ضلع جہلم کی پولیس کے پاس اپنی اہلیہ کے قتل کا مقدمہ درج کروایا ہے اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 اور 109 کے تحت درج کیے جانے والے مقدمے میں سامعہ کے والدین، ان کی بہن، ایک کزن اور سابقہ شوہر کو نامزد کیا گیا ہے۔ سامعہ کے والدین اور ان کی بہن بھی برطانوی شہری ہیں۔ سامعہ کے شوہر سید مختار نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کو مقتولہ کے خاندان والوں کی جانب سے بتایا گیا کہ سائمہ کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی، تاہم انہیں اس بیان پر یقین نہیں۔ دوسری جانب سائمہ کے والد چودھری شاہد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت کی وجوہات نہیں معلوم، اسی لیے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔
میں دوسرے اپنے گھر میں تھا، ان کے گھر میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا، میں نے فوری پولیس بلائی ہے، پولیس نے ریسکیو والوں کو بلایا، اسے اٹھا کر دیے جیلم لے گئے ہیں اور جیلم جا کر انہوں نے ان کا
پوسٹ مارٹم کروایا۔
ہاں جی، تو اس میں کسی قسم کی کوئی سامنے رپورٹ، کوئی تشدد، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں آیا۔ تو وہ بعد میں کوئی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کیسے۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔
اس کیس میں مدعی سید مختار کاظم کا کہنا ہے کہ سامعہ شاہد نے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لے کر سن 2014 میں ان سے شادی کی تھی، تاہم ان کے والدین خاندان سے باہر شادی کی وجہ سے ناراض تھے اور فون پر ان کی بیوی کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ فون پر ہی صلح صفائی اور رابطوں کے بعد سامعہ کو والد کی بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان بلایا گیا اور زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ تاہم اس مقدمے کے تفتیشی افسر ایس ایچ او منگلہ محمد عقیل عباس نے بی بی سی کو بتایا کہ 20 جولائی کو سامعہ کے انتقال کے بعد ان کے والد کے کہنے پر پولیس نے لاش کا ابتدائی معائنہ کیا تھا، لیکن اس پر نہ ہی کوئی چوٹ تھی اور نہ ہی کوئی نشان۔ سامعہ کے والد اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ مختار کاظم نامی کسی شخص کو جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس شخص کا نام حال ہی میں سنا ہے۔
بالکل جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کاظم کون ہے کون نہیں ہے، میں نے ابھی نام اس کا سنا ہے، اس سے پہلے میں کوئی نہیں جانتا۔ میری بیٹی کے خاوند کا نام ہے محمد شکیل اور وہ محمد شکیل سے شادی شدہ ہے، محمد شکیل سے خوش باش رہ رہی تھی، محمد شکیل کے گھر رہ رہی تھی۔
سامعہ شاہد کے شوہر مختار کاظم کا کہنا ہے کہ سامعہ کا خاندان ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے اور سامعہ ان کے ساتھ 1.5 سال سے دبئی اور پھر انگلینڈ میں رہ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اس کیس کے سلسلے میں پاکستان میں ہی موجود ہیں، البتہ انہیں یہاں اپنی جان کا خطرہ بھی ہے۔ مختار کاظم کے بقول انہوں نے پولیس سے حفاظت کی درخواست کی ہے، لیکن پولیس نے انہیں سیکیورٹی گارڈز رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ مقتولہ کے شوہر سید مختار کاظم کی جانب سے قتل کا الزام سامنے آنے کے بعد برطانوی پولیس نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ادھر برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان میں ہلاک ہونے والے ایک برطانوی شہری کے خاندان والوں کو مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں اور ہم مقامی حکام سے رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے قبل برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمان ناز شاہ نے اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھ کر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر یہ قتل غیرت کے نام پر کیا گیا ہے تو ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ سامیہ کے ساتھ انصاف ہو, اور اس کے ساتھ یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ایسا واقعہ دوبارہ کبھی نہ ہو. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اپنا قد بڑھانے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ روایتی طریقے تو سب آزماتے ہیں, لیکن انڈیا میں آج کل قد بڑھانے کے لیے آپریشن کیے جاتے ہیں. دلی میں یہ پیچیدہ آپریشن کرنے والے ایک ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ وہ 6 inch تک, پھر سے سنیں, 6 inch تک قد بڑھا سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی سابقہ سوویت یونین میں تیار کی گئی تھی, اور اس کا مقصد پولیو جیسی بیماریوں یا حادثات کا شکار ہونے والے لوگوں کی مدد کرنا تھا. لیکن اب صحت مند لوگ بھی یہ آپریشن آزما رہے ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
نئی بلندیوں کو چھونے کی تیاری. جوزف جب بھی دوبارہ سیدھے کھڑے ہوں گے, ان کا قد 6 inch بڑھ چکا ہوگا, لیکن اس کے لیے انہوں نے بھاری قیمت ادا کی ہے.
یہ بہت جوکھم بھرا کام تھا, لیکن میرے لیے قد بڑھانا بہت ضروری تھا. میں احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا, کیونکہ میرا تعلق جنوبی امریکہ کے جس ملک سے ہے وہاں سب کا قد کم سے کم 6 feet ہوتا ہے. اب میری جیب خالی ہے, لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں.
لیکن یہ انتہائی تکلیف دہ اور مشکل سرجری ہے, اور بہت مہنگی بھی. سرجری کرانے والوں کو مہینوں بستر پر گزارنے پڑتے ہیں.
سب سے امپورٹنٹ جو کرائیٹیریا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لمبا ہونے کے بعد میں یہ کیسے اپنی نئی لائف میں ایڈجسٹ ہوگا, اور اس میں یہ کیا اچیو کرے گا, اس کا گول کیا ہے. اگر میرے کو لگتا ہے کہ ہاں جو یہ کہہ رہا ہے اور جو اس کے دماغ میں سپنا ہے وہ اس کا پورا ہو جائے گا, تبھی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں اس کا آپریشن کرنا.
قد بڑھانے کے اس غیر معمولی آپریشن میں ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ کر ان میں سٹیل کی راڈ نصب کی جاتی ہیں, اور ان راڈز کی مدد سے روزانہ ہڈیوں میں 1 millimeter کا گیپ یا فرق پیدا کیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ ہڈی بڑھتی جاتی ہے اور قد بھی, لیکن ہمیشہ نہیں. نکھل ریڈی کا قد 5'7" ہے, ہندوستان میں مردوں کے اوسط قد سے زیادہ. پھر بھی انہوں نے اپنے والدین سے چھپ کر حیدرآباد دکن کے ایک بڑے اسپتال میں یہ آپریشن کرایا, اور اب پچھتا رہے ہیں.
I would definitely not go for this after experience.
میں سب سے کہوں گا کہ یہ آپریشن مت کرائیے. ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ 15 days میں کام پر لوٹ سکتے ہیں. اب کئی مہینے ہو گئے ہیں. درد اتنا زیادہ تھا کہ ہائٹ بڑھانے کی کوشش بیچ میں ہی روکنی پڑی. اب میں بستر پر پڑا ہوں اور میری ہڈیوں میں اب بھی 1 inch کا گیپ یا فرق ہے.
یہ سوچ کے کروایا تھا تو تھوڑا درد سہن ہو جائے گا, پر ہائٹ تو بڑھ جائے گی.
ڈاکٹر سرین کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 5 years میں انہوں نے تقریباً 300 operations کیے ہیں, لیکن پورے ملک کے لیے اعداد و شمار دستیاب نہیں. ڈاکٹر اور مریض دونوں ہی سامنے آنے سے بچتے ہیں. آپریشن کے منفی اثرات بھی ابھی غیر واضح ہیں.
ہمیں سب سے زیادہ ڈر انفیکشن کا رہتا ہے, تو اس کی ساری پریکاشن لیتے ہیں. دوسرا, اس پرٹیکولر آپریشن کے لیے مسل ڈیمیج اور نرو ڈیمیج, ایک یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں جس کا کہ بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے.
جوزف اب اپنی نئی قداور شخصیت کے ساتھ گھر لوٹنے کی تیاری میں ہے, لیکن نکھل کو صرف دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا انتظار ہے. سہیل علی, بی بی سی نیوز, دلی.
چند سیکنڈ ملے ہیں پروگرام کے اختتامیہ اعلان سے قبل. بی بی سی اردو .com کس سے لیڈ کر رہی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے. کراچی میں فوجی گاڑی پر فائرنگ, 2 اہلکار ہلاک. سربین ریڈیو نے بھی اسی سے لیڈ کیا, اور ابھی تک بی بی سی اردو .com بھی اسی سے لیڈ کر رہی ہے. البتہ دوسرے نمبر پر جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ, یہ جو ہے وہ دولت اسلامیہ نے چرچ پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور تیسرے نمبر پہ روم شرمیلا کا 100 years بعد بھوک ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. یہ بھی آپ خاصی پڑھ رہے ہیں. جب جب موقع ملتا ہے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں بی بی سی اردو .com سے. پڑھتے رہا کریں, دیکھتے رہا کریں, یہ صفحہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے خبروں کی حد تک. سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر مہپارہ صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے کامران صدیق اور لندن سے جوناتھن گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان کے شہر کراچی میں پاکستانی فوج کی گاڑی پر فائرنگ سے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، دونوں اہلکاروں کو سر میں گولیاں لگی تھیں۔ انڈیا کی ریاست منی پور کی انسانی حقوق کی معروف کارکن ارم شرمیلا نے ریاست میں مسلح افواج کے متنازع قانون کے خلاف 16 سال سے جاری بھوک ہڑتال ختم کر کے مقامی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے مندوب کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف اگست کے اختتام سے قبل امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہے۔ اسرائیلی پولیس نے انتہائی دائیں بازو کے فٹ بال فین کلب کے درجنوں ممبران کو گرفتار کیا ہے جو عرب مخالف اور مسلمان مخالف نعروں کے لیے بدنام ہیں۔ برٹش کاؤنسل نے اس ملازم کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی ہے جس نے 3 سالہ شہزادہ جارج کے بارے میں غیر شائستہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔